أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ألهمنا رشدنا وأعصمنا من شؤون أنفسنا. آمين يا رب العالمين. سورہ حدید سے مدنی صورتوں کا ایک سلسلہ شروع ہو رہا ہے جو سورہ تحریم تک چلے گا. 10 مدنی صورتیں ہیں اور ان کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے آخری 4 یا 5 سال میں نازل ہوئی. جو نمایاں چیزیں آپ کو ان صورتوں میں نظر آئیں گی، ایک تو یہ کہ خطاب امت مسلمہ سے ہے، منافقین کا ایک عنصر کے جو موجود تھا اس وقت مدینہ میں، ان کا ذکر بھی ہے، ان پر بھی قرآن حکیم کا تبصرہ ہے، لیکن بالعموم خطاب مسلمانوں سے ہے. دوسرے یہ کہ ہم سے پہلے جو امت مسلمہ تھی، یہود اور نصارہ، ان کا ذکر بطور نشان عبرت. نہیں مدنی ہے، خیر مکی ہوگی، اس غلط لکھا ہوا ہے، اس میں ٹھیک کرواؤ بھائی اس کو. اس کے بارے میں تو کوئی اختلاف ہی نہیں ہے کہ مکی ہو سکتی ہے، اس لیے کہ یہاں تو ہے ہی خطاب مسلمانوں سے، یہاں بہرحال مکی لکھا ہوا ہے. ویسے ہمیشہ یہ لگتا تھا، آج تک کسی نے اس کی طرف توجہ نہیں دلائی، اس لیے کہ شاید کسی نے بتایا نہیں ہوگا کہ یہ مدنی صورت ہے، لیکن یہ کہ یہاں سے تو اب مدنی صورتوں کا سلسلہ شروع ہوا جو 10 صورتیں مسلسل ہیں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ ایک تو خطاب تمام مسلمانوں سے ہے، دوسرے یہ کہ یہود کا ذکر ہے بطور نشان عبرت کے، تم سے پہلے وہ امت مسلمہ تھی، تو جن گمراہیوں کے اندر اور جن ضلالتوں میں وہ لوگ مبتلا ہوئے تو پہلے سے پیشگی متنبہ کر دیا گیا کہ اس سے محفوظ رہنا. اور تیسرے یہ کہ مسلمانوں کو بعض مقامات پر خاصا سخت انداز ہے، جھجھوڑنے کا انداز، ڈانٹ ڈپٹ کا انداز، اور اس کی وجہ سے میں آتی ہے کہ یہ ڈانٹ ڈپٹ اصل میں بنیادی طور پر ان لوگوں کے لیے تھی کہ جن کے دلوں میں نفاق موجود تھا، روپے پیسے سے محبت ہے، جہاد کے لیے نکلنے کے لیے تیار نہیں ہے. پھر یہ کہ ایمان کے جو باطنی ثمرات ہیں اس سے اکثر محروم ہیں، تو اس حوالے سے ڈانٹ ڈپٹ ہے. بھارت سورہ مبارکہ جو ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، بہت جامع بھی اور ہمارے منتخب نصاب کا آخری درس ہے. ان صورتوں میں سے 5 صورتیں وہ ہیں جن کا آغاز اللہ کی تسبیح سے ہوا. سبح للہ یا یسبح للہ، فرمایا سبح للہ ما فی السماوات والارض، اللہ کی تسبیح کرتی ہے. یہ ماضی کا صیغہ ہے، گویا کہ ماضی میں جب سے اللہ نے اس کائنات کو قائم فرمایا اس وقت سے لے کر اس لمحے تک، یہ پورا دور ماضی کا ہے، تو اس کائنات کی ہر ہر شے اللہ کی تسبیح کرتی رہی ہے. سبح للہ. اور جن 2 صورتوں کا آغاز سبح للہ سے ہوا، اس میں کیا ترجمہ کریں گے؟ کہ اللہ کی تسبیح کر رہی ہے اور کرتی رہے گی مستقبل میں جب تک یہ کائنات قائم ہے. عربی زبان کے اندر 2 ہی زمانے ہیں، یا تو ماضی ہے یا مضارے ہے. مضارے کے اندر حال بھی ہے اور پھر مستقبل بھی ہے. ویسے تو حال کا وجود ہے ہی نہیں، یہ الگ بات ہے کہ انسان ہر وقت خود حال میں ہوتا ہے، لیکن یہ کہ ایک لمحہ جو ابھی نہیں آیا، آنے سے پہلے وہ بھی مستقبل تھا، لیکن آنے کے بعد وہ ماضی کی نظر ہو گیا. حال میں سے تو گویا کہ ایک جس طرح کوئی پہلے زمانے میں وہ ٹیپ ہوا کرتی تھی، ایک ہیڈ لگا ہوتا تھا تو ہیڈ کے سامنے سے ٹیپ جب گزر جاتی تھی، جب تک وہ ٹیپ اس کے سامنے سے نہیں گزری تو مستقبل ہے، جب گزر گئی تو ماضی کا حصہ بن گئے. وہ العزیز الحکیم، اور وہ زبردست بھی ہے، کمال حکمت والا. لہو ما فی السماوات، لہو ملک السماوات والارض، اسی کے لیے ہے بادشاہی اور راج، حکومت اس کی آسمانوں اور زمینوں میں قائم ہے. یحیی و یمیت، وہ یہ زندگی عطا فرمانے والا ہے اور اسی کے اختیار میں موت ہے. وہ علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر شے کی قدرت رکھتا ہے. هو الاول والآخر والظاہر والباطن، وہی ہے الاول بھی، وہی ہے الآخر بھی، وہی ہے الظاہر بھی، اور وہی الباطن. یہ صفات وہ ہیں کہ جو جس کے معاملے میں امام راضی رحمۃ اللہ علیہ جب اس مقام پر پہنچتے ہیں تو اس کے اندر جو انسان گم ہو جاتا ہے، الاول الاخر الظاہر الباطن، وہ صفات کے جو ایک دوسرے کی بالکل ضد ہیں، اول کے مقابلے میں اس کی ضد کیا ہوگی؟ آخر، ظاہر کے مقابلے میں مخفی، باطن، تو یہ تمام شان اللہ تعالیٰ کی بیک وقت ہیں. اب اس تصور کو انسان کا چھوٹا سا ذہن جو اپریشیٹ کر ہی نہیں سکتا. لہذا وہ فرماتے ہیں اعلم، جان لو، ان ھذا المقام مقام محیب غامض عمیق. اے قرآن کے پڑھنے والے، اس مقام کے بارے میں جان لو کہ یہ انتہائی گہرا، انتہائی عمیق، انتہائی غامض، اس کی تہ تک یا اس کی حکمت تک تم پہنچ ہی نہیں سکتے. اس میں تو ہمیں پناہ لینی پڑتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی پیاری دعا کہہ لیجئے یا مناجات کہہ لیجئے، اللہم انت الاول فلیس قبلک شیء، اے پروردگار تو الاول ہے، تجھ سے پہلے کچھ نہیں، وانت الاخر فلیس بعدک شیء، اور تو ہی الاخر ہوگا اور تیرے بعد کچھ نہیں، وانت الظاہر فلیس فوقک شیء، تو اتنا ظاہر ہے، اتنا نمایاں ہے کہ اس سے تجھ سے زیادہ ظاہر اور نمایاں شے ہے ہی نہیں کوئی. گویا کہ اللہ تعالیٰ کا جو خلاقیت کا مظہر، تو درخت کا ایک ایک پتا جو ہے گواہی دے رہا ہے اللہ کے وجود کی. کس نے بنایا مجھے؟ ہر پتے کے اندر پورا ہی فیکٹری جو ہے اللہ نے لگا دیا ہے، فوٹو سنتھسس کا عمل ہو رہا ہے، فضا سے جو ہے وہ کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہے اس کو جذب کرتا ہے، آکسیجن بنا رہا ہے، ہر پلانٹ، ہر پتا آپ کے لیے آکسیجن پروڈیوس کر رہا ہے. اتنی آکسیجن حاصل کرنے کے لیے کتنے بڑے بڑے پلانٹس آپ کو لگانے پڑیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر درخت کے پتے کے اندر فیکٹری لگائی ہوئی. تو انت ظاہر، تو اتنا ظاہر ہے، اتنا آیا ہے کہ تجھ سے زیادہ ظاہر شے کوئی نہیں. وہ انت الباطن، اور تو اتنا مخفی ہے، تیرے وجود کو ثابت کرنے کے لیے خواہ کتنی ہی ٹیکنیکس استعمال کر لے تو ثابت نہیں ہو سکتا. کوئی لٹمس ٹیسٹ ہوتا ہے کہ جس سے آپ پتہ چلاتے ہیں یہ ایسیڈک ہے یا الکلائن ہے. اللہ کے وجود کو ثابت کرنے کے لیے تو ابھی تک کوئی ایسا پیمانہ آئے. تو یہ وہ صفات ہیں جو اللہ تعالیٰ کی، جسے آپ کہیے کہ بالکل ایک دوسرے کی ضد ہے، لیکن بیک وقت اللہ تعالیٰ کی ذات میں تمام صفات موجود ہیں. اس سے زیادہ میں عرض نہیں کر سکتا. وہ ہوا بکل شیئن علیم، اللہ تعالیٰ ہر شے کا علم رکھنے والا ہے. وہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام، اسی نے زمین و آسمان کی تخلیق فرمائی ہے چھ دنوں میں. ثم استوی علی العرش، اور اس کے بعد وہ مستوی ہو گیا عرش پر. وہ کہ اس کائنات کو پیدا کرنے کے بعد اس سے غافل نہیں ہے، بلکہ اس کا کنٹرول اسی کے ہاتھ میں ہے، دی ابسولیوٹ کنٹرولر ہے وہ. یعلم ما یلج فی الارض، اس کی صفت علم کا کیا اندازہ کرو گے؟ ہر وہ شے جو زمین میں داخل ہوتی ہے، خواہ وہ بارش کا ایک قطرہ ہی کیوں نہ ہو، یا چھوٹا سا ایک کیڑا جو بمشکل آپ دیکھ پاتے ہیں سرسراتا ہے وہ زمین میں داخل ہو، اللہ کے علم میں ہے. وما یخرج منہ، اور جو شے اس زمین سے نکلتی ہے، ایک بیج پھٹا ہے اس میں سے ایک چھوٹی سی کوپل جو ہے زمین سے باہر ہوگی، اللہ کے علم میں ہے. وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، اور جو شے آسمان سے نازل ہوتی ہے، جو اس میں چڑھتی ہے، نازل ہونے والی چیزیں کیا ہیں؟ بارش کا ہر ہر قطرہ اللہ کے علم میں. اگر موسلا دھار بارش ہو رہی ہو تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کے کتنے قطرے ہوں گے. اس کی مثال قرآن میں دی گئی ہے، بارش کے قطروں کی اس طرح بات نہیں کی گئی، لیکن اس کے اندر تو وہ آ گیا. لیکن قرآن میں جو کہا گیا تھا کہ وما تسقط من ورقة الا يعلمها، کسی درخت کا ایک پتا بھی اگر زمین پر گرتا تو اللہ کے علم میں، تو اس کی صفت علم کا تم اندازہ نہیں لگا سکتے. وہ ہوا معکم اینما کنتم، اور تم جہاں کہیں بھی ہو تمہارے ساتھ موجود. اللہ کے وجود کا کیا اندازہ کرو گے؟ اس لیے کہ اس کا وجود لامحدود ہے. اگر آپ نے اللہ کو صرف عرش کے اوپر بٹھا دیا تو اللہ کا وجود تو محدود ہو گیا. وہ ہوا معکم اینما کنتم، وہ موجود ہوتا جہاں کہیں تم ہو. اللہ بما تعملون بصیر، یہی وجہ ہے کہ اس کی یہ شان ہے کہ جو کچھ تم کرتے ہو وہ اللہ دیکھ رہا ہے. لہو ملک السماوات والارض، اسی کی بادشاہی زمین و آسمان میں. وإلی اللہ ترجع الامور، اور بالآخر تمام امور یا تمام کام جو ہیں، یہ تمام فیصلے اللہ کے حضور پیش کر دیے جائیں گے. یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، وہ رات کو دن میں پرو لاتا ہے اور دن کو رات میں پرو دیتا ہے. دن رات میں کیسے پھرتا ہے؟ کہ دن بڑھ رہا ہے، پھیل رہا ہے، رات سکڑ رہی ہے. دن گویا کہ رات میں داخل ہو رہا ہے، اور رات دن میں کب داخل ہوتی ہے؟ کہ دن سکڑ رہا ہے اور راتیں بڑھ رہی ہیں. سردیوں کی راتیں آپ کو معلوم ہے کہ کس قدر طویل ہو جاتی ہیں، 16-16 گھنٹے، اور گرمیوں میں دن 16 گھنٹے کا ہو جاتا ہے اور رات رہ جاتی ہے بمشکل 8 گھنٹے کی. وہ علیم بذات الصدور، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ تمہارے سینوں کے رازوں سے بھی واقف ہے. آرزوئیں، تمنائیں، وسوسے، یہ مضمون قرآن میں بہت سے مقامات پر بیان ہو چکا. آمنوا باللہ ورسولہ. اب یہاں تقاضے ہیں ہر اہل ایمان سے, مجھ سے اور آپ سے, دو تقاضے. ایمان رکھو اللہ پر اور اللہ کے رسول پر, لیکن یہ ایمان صرف ایک قانونی شہادت والا ایمان نہ ہو, دل کے یقین والا ایمان. اللہ پر ایمان کا نتیجہ کیا نکلنا چاہیے؟ کہ اللہ کی بندگی, اللہ کی اطاعت, اللہ کی فرما برداری, اسی کے سامنے سر تسلیم خم کر دو. اللہ پر ایمان کا تو یہی نتیجہ نکلے گا نا. اور اللہ کے رسول پر ایمان کا کیا نتیجہ نکلے گا؟ اللہ کے رسول کی فرما برداری اور اطاعت. اطاعت اور محبت دونوں کو جمع کر لیں تو اللہ کے رسول کے لیے جو قرآن حکیم اصطلاح استعمال کرتا ہے وہ اتباع کی ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. نبی کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرا اتباع کرنا ہوگا. نتیجہ کیا نکلے گا؟ اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا, تم اللہ کے محبوب بن جاؤ گے. یہ مقام صرف انبیاء اور رسولوں کا نہیں ہے, ہر وہ شخص جو اتباع رسول پر ہے وہ اللہ کا محبوب ہے. یحببکم اللہ, اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا. وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ, اور جس جس شے میں اللہ نے تمہیں استخلاف عطا فرمایا ہے, اختیار دیا ہے, اس میں سے خرچ کرو. روپیہ پیسہ بھی ہے, صلاحیتیں بھی ہیں, اوقات بھی ہیں, اپنی استعدادات جو اللہ نے دی ہیں, ہر شے اللہ کے رستے میں, اللہ کے دین کے لیے لگاؤ. فالذین آمنوا منکم وانفقوا لهم اجر کبیر, تو جو لوگ تم میں سے ایمان لائیں گے اور پھر انفاق کریں گے ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے. یہ دو تقاضے ہیں ہر مسلمان سے. اب یہ سوال پیدا ہو, یا نماز, روزے, حج, زکات کا ذکر نہیں, وہ تو بنیادی اسلام ہے نا, یہ حقیقی ایمان کی بات ہو رہی ہے. وما لکم لا تؤمنون باللہ, دیکھیے دو دو آیات ہیں جس میں ایمان اور انفاق, انفاق کہتے ہیں خرچ کرنے کو, ان دونوں کے حوالے سے دو دو آیات. ایک آیت کے اندر بڑا جھنجھوڑنے والا انداز, جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا, سخت انداز ہے, ڈانٹنے کا انداز ہے مسلمانوں کو, اور دوسری آیت کے اندر ترغیب و تشویق کی بات ہے. اب پہلا تقاضا کیا تھا؟ ایمان. وما لکم لا تؤمنون باللہ, اے مسلمانوں کیا ہو گیا تمہیں, ایمان کیوں نہیں رکھتے اللہ پر؟ مسلمان تو ہو, مانتے تو ہو, لیکن ایمان کے جو تقاضے ہیں, توکل اسی پر ہونا چاہیے, بھروسہ اسی پر ہونا چاہیے. ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے آپ کو اس کے احکامات کے تابع کرو, ان تقاضوں کو کیوں نہیں ادا کرتے؟ وما لکم لا تؤمنون باللہ والرسول یدعوکم لتؤمنوا بربکم. اب یہ ڈانٹ کا انداز ہے, کیا ہو گیا تمہیں, جبکہ رسول تمہیں پکار رہے ہیں, لتؤمنوا بربکم, کہ تم ایمان محکم رکھو اپنے رب پر, ایمان کے تقاضوں کو ادا کرو. وقت اخذ میثاقکم, اور اس نے تو تم سے ایک عہد لیا ہوا ہے. یہ عہد الس بھی ہے جو انسان سے اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں جب تھا تو اس کی ارواح سے لیا تھا, اور پھر یہ کہ جو شخص بھی دائرہ اسلام میں داخل ہوا اس نے ایک عہد کیا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, گواہی دی ہے. وقت اخذ میثاقکم ان کنتم مؤمنین, اللہ نے تو تم سے ایک عہد لیا, اگر تم واقعت ایمان والے ہو تو اس عہد کی پاسداری کرو. والذی ینزل علی عبده آیات بینات لیخرجکم من الظلمات الی النور. اب یہاں ترغیب کا انداز ہے, وہی اللہ ہے کہ جو اپنے بندوں پر وہ آیات نازل فرماتا ہے جو بہت واضح ہیں. لیخرجکم, تاکہ اے مسلمانوں تمہیں نکالے, من الظلمات الی النور, ظلمتوں سے, اندھیروں سے روشنی کی طرف. عقائد کے اندھیرے بھی ہوتے ہیں, اعمال کے اندھیرے بھی ہوتے ہیں, شرک کے اندھیرے بھی ہوتے ہیں, ان تمام چیزوں سے نکالے تمہیں توحید کی طرف, نور کی طرف. وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَؤُوفُ الرَّحِيمُ, یہ بھی انتہائی شفقت بھرا انداز ہے, اور یقین اللہ تعالیٰ تمہارے حق میں انتہائی رؤوف ہے, شفقت فرمانے والا, کمال رحمت والا. اب دیکھیں دوسرا تقاضا کیا تھا, وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ. اس کے بارے میں بھی دو آیات, پہلی آیت جھنجھوڑنے کے لیے, یہ آیات جو ہیں ہمیں پوری توجہ سے سننے چاہیے, یہاں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو خطاب کر رہا ہے. اگر ان آیات کو ہم لے گئے آج سے 1400 برس پہلے کے لوگوں کے لیے تو عمل سے فارغ ہوا مسلمہ بنا کے تقدیر کا بہانہ, خبر نہیں کیا ہے نام کس کا, خدا فریبی یا خود فریبی, عمل سے فارغ ہوا مسلمہ بنا کے تقدیر کا بہانہ. یہ آیات تو اس دور کے لیے تھی, آج اس ہمارے سے کیا سروکا. اگر ہم اپنے آپ کو یا ایھا الذین آمنوا کے ذیل میں لاتے ہیں تو یہ تقاضے مجھ سے بھی اور آپ سے بھی ہیں. وما لکم, کیا ہو گیا تمہیں, اللہ تنفقوا فی سبیل اللہ, اللہ کے رستے میں خرچ کیوں نہیں کرتے؟ یہ خزانے کے سام بن کر بیٹھ گئے, اور اس خزانے کو لے کر تم قبر میں پہنچ جاؤ گے, اور پھر تمہاری اولاد جو ہے وہ مقدمے کرے گی ایک دوسرے پر, جائیدادوں کے جھگڑے ہوں گے, قبضے ہوں گے, اور بہت سی چیزیں چھپانے کی کوشش کی جائے گی کہ کسی طرح اس قصے کے اوپر میں ہی غاصب ہو جاؤں. سب کچھ ہوتا ہے. کیوں خرچ نہیں کرتے اللہ کے رستے میں؟ اللہ جب تک اختیار ہے. یہ بھی وہی جھنجھوڑنے کا انداز, ایک ڈانٹ ڈپٹ زجر کا انداز. وَمَالَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, جبکہ زمین و آسمان کے میراث تو اللہ کے لیے. بھائی مانا کہ اللہ تعالیٰ ہر شے کا وارث ہے. اس دنیا سے جانے کے بعد یا تو یہ ہوگی, جس طرح ایک صاحب کے کوئی قول بھی سنایا کرتے تھے ڈاکٹر صاحب والد محترم رحمۃ اللہ علیہ, کہ ہم تو کپڑے لتے کے عوض جو ہے اپنے گھر والوں کے غلام ہیں. بس اپنے اوپر انسان کیا خرچ کرتا ہے, جمع کرتا رہتا ہے, اولاد کے کام آئے گا, کچھ کپڑے ہیں کچھ استعمال کر لیے, کچھ کھانے پینے کی, باقی یہ تمام چیزیں کہاں ہیں؟ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, ہر شے کا وارث تو اللہ ہے. تم سمجھتے ہو کہ شاید ہم مالک ہیں ان کے, جبکہ اصل وراثت تو اللہ کی ہے. لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل, یہاں ایک اور بات بھی واضح کر دی گئی کہ وہ لوگ جنہوں نے فتح سے پہلے انفاق اور قتال کیا تھا وہ کبھی برابر نہیں ہو سکتے ان کے کہ جنہوں نے بعد میں اسلام قبول کیا, اس لیے کہ اس دور میں جو اسلام لے کر آیا تھا وہ تو زر خالص تھا نا. اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا, وہ بہت بلند ہے درجے میں ان لوگوں کے نسبت کہ جنہوں نے بعد میں قتال اور انفاق کیا, بنسبت ان لوگوں کے کہ جو پہلے کر چکے تھے, ان کے بہت اونچے درجے ہیں. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى, اور ہر ایک کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا وعدہ بہت اچھا ہے. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ, اور اللہ تعالیٰ جو خبیر, اور جو تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ ہر شے سے باخبر ہے. یہ ایک آیت تو اپنے اندر ایک ذرا زجر کا اور ڈانٹ کا انداز لیے ہوئے تھے, اگلی آیت کے اندر پھر ترغیب اور تشویق. تقاضا کیا تھا؟ اللہ کے رستے میں خرچ کرو, اگر اللہ نے دیا ہے تو اس کے تم امین ہو, مالک نہیں ہو. اللہ نے ذہانت دی تھی, اللہ نے کوئی فرض کیجئے کہ اوپر سے وراثت میں آپ کے پاس جائیداد آگی بہت کچھ مل گیا, یہ اللہ تعالی کی دین ہے, اللہ کا فضل ہے, تو اللہ کا فضل سمجھو, یہ تمہارا اپنا کسب نہیں ہے, تم اس کے امین ہو. لہذا فرمایا گیا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا, کون ہے کہ جو دے اللہ کو قرض قرض حسن. اس سے زیادہ ترغیب نہیں ہو سکتی کہ جو شے بھی تم اللہ کے لیے, اللہ کے دین کے لیے, خدمت خلق میں اگر خرچ کرتے ہو تو ہر شے اللہ تعالیٰ اپنے ذمے قرض سے تعبیر کرتے ہیں, قرض حسن. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ ولہ اجر کریم, کہ اللہ تعالیٰ اس کے اجر و ثواب میں اضافہ بھی فرمائے گا اور اس کے لیے بہت ہی عزت اور بہت ہی کرامت والا اجر ہے. یہودیوں نے تو کہا تھا نا اسی بنیاد کے اوپر کہ تمہارا رب تو تم سے قرض مانگ رہا ہے, معاذ اللہ, اس کا مطلب ہے اس کے پاس ہے نہیں کچھ. قرض تو وہی شخص مانتا ہے جس کے پاس کچھ نہیں ہوتا. لہذا ان کا یہ قول قرآن میں موجود ہے, ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء, یہ یہودیوں کا قول تھا کہ اللہ تعالیٰ تو فقیر ہے, وہ تو قرض مانگ رہا ہے, طلب کر رہا ہے دو مجھے پیسے, اور ہم غنی ہیں, ہمارے پاس بڑا روپیہ پیسہ ہے, معاذ اللہ. جبکہ اصلاً ہونا کیا چاہیے؟ اللہم انت الغنی ونحن الفقراء الیک, اے پروردگار تیری ذات الغنی ہے, تجھے کسی کی احتیاج نہیں ہے, ہم فقیر ہیں, ہم سراپا محتاج ہیں. یوم تر المؤمنین والمؤمنات یسعى نورهم بین ایدیہم وبایمانہم, دیکھیں بڑا اس کے اندر وقت نہیں ہے ورنہ یہ سورہ مبارکہ مجھے یاد پڑ رہا ہے, جب منتخب نصاب کا درس یہاں قرآن آڈیٹوریم میں ہو رہا تھا تو والد محترم رحمۃ اللہ علیہ نے جو اس سورہ مبارکہ پر جو درس دیا تھا تو 6 ویڈیو کیسٹس, اور ہر ویڈیو کیسٹ میں 3-3 گھنٹے, گویا کہ 18 گھنٹے کا درس تھا کہ جو صرف اس ایک سورت کے اوپر تھا. اب اس کو 45 منٹ کے اندر ظاہر ہے کہ وہ فصاحت و بلاغت اور وہ معلومات کا ایک سمندر تو میرے پاس نہیں ہے جو والد محترم کو اللہ تعالیٰ کی خاص عنایت تھی, لیکن یہ کہ اب جس طرح تیزی سے اس پر سے گزرنا پڑ رہا ہے اس کا آپ حضرات بھی محسوس کر رہے ہوں گے, خاص طور پر وہ لوگ جنہوں نے وہ دروس اگر سنے ہوئے ہیں ڈاکٹر صاحب کے اپنی زبان سے تو پھر کئی جگہ انہیں محسوس ہو رہا ہوگا کہ یہاں تو بہت اہم مضامین بیان ہوئے لیکن وقت نہیں ہے اس کا. پہلی 6 آیات تھی ذات و صفات باری تعالیٰ کے حوالے سے قرآن حکیم کا کلائمیکس, هو الاول والآخر والظاہر والباطن, یہ بھی اسی 6 آیات میں ہے نا. اگلی 6 آیات تھی کہ جس میں 2 تقاضے کیے گئے, ایمان اور انفاق, خرچ کرو اور ایمان محکم رکھو اللہ پر, اللہ کے رسول پر. اس کے بعد جو لوگ ان تقاضوں کو پورا کرتے ہیں ان کا انجام کیا ہوگا؟ یوم تر المؤمنین والمؤمنات یسعى نورهم بین ایدیہم و بأیمانہم، اس دن تم دیکھو گے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو کہ ان کا نور ان کے سامنے اور ان کے داہنی طرف دوڑتا ہوا ہوگا، سامنے نور ایمان اور نیک اعمال، جس کا کاسب انسان کا داہنا ہاتھ ہوتا ہے ان کے دائیں طرف ہوگا۔ یہ جو پل صراط کا مرحلہ ہے جس کو عام طور پر کہا جاتا ہے کہ تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہے، بال سے زیادہ باریک ہے، اور بہت ہی گھٹاٹوں پر اندھیرا ہوگا، کہیں یہ کہا گیا کہ جہنم کے اوپر ایک راستہ ہوگا، جو جہنمی ہوں گے وہ ڈگمگا کر نیچے گر پڑیں گے، لڑک جائیں گے، اور جو اللہ تعالیٰ جنہیں جنت میں پہنچائے گا وہ ہوں گے جو اہل ایمان ہیں، اللہ کے فرما بردار ہیں۔ بارہ یہ تو ہر شخص کو معلوم ہو جائے گا، اس لیے کہ فرمایا گیا کہ ہر شخص کو اس کے اوپر سے گزرنا ہے، قرآن میں بھی موجود ہے، احادیث بھی اس کی گواہ ہے۔ وہ پل صراط کا معاملہ تو ایسا ہے کہ جس پر سے ہر شخص کو گزارا جائے گا۔ تو اس وقت اگر کسی کے پاس کوئی ایمان کی روشنی، اس دنیا میں اگر ایمان تھا اور اس کے تقاضے ادا کیے تھے اور اعمال صالحہ اس کو مزید مزین کرنے کا باعث بنا تھا اس ایمان کو، تو ان کے لیے وہ مرحلہ اللہ تعالیٰ بہت آسان فرما دے گا کہ ان کا نور ان کے سامنے اور ان کے دانی طرف موجود ہوگا۔ بشراکم الیوم جنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، اور وہ انہیں بشارت دی جائے گی، خوشخبری دی جائے گی ان باغات کی کہ جن کے دامن نہریں بہتی ہوں گی، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ ذالک هو الفوز العظیم، اور یہ ہے سب سے بڑی کامیابی۔ سورۃ تغابن بھی آ جائے گا، ہار اور جیت کے فیصلے کا دن، اس دن معلوم ہوگا کہ کون جیتا اور کون ہارا۔ اس دنیا میں بہت سے ایسے لوگ جو اپنی زندگی گزار کر چلے گئے جنہیں سمجھا گیا کہ بڑے جیتے ہوئے لوگ تھے، بڑے کامیاب لوگ تھے، ایسی تجارت اور ایسا کاروبار اور بالکل گراؤنڈ سے لے کر کہاں سے کہاں تک پہنچ گئے، لیکن آخرت میں یہ وہ معیارات نہیں ہوں گے جو ہمارے دنیا کی کامیابی کے معیارات ہیں۔ اور اس کے بعد وہ لوگ جو ان تقاضوں کو ادا نہ کریں، یہاں دیکھیے کافروں کا ذکر نہیں کر رہا قرآن، منافقوں کا ذکر کر رہا ہے، اور منافق وہ ہے کہ جسے اسلام کا شیلٹر حاصل ہے، مسلمان کہلاتے ہیں، مسلمان گھرانے میں پیدا بھی ہوئے، مسلمانوں کے سے نام بھی ہے، کوئی نماز روزہ بھی انہوں نے کچھ نہ کچھ لگا رکھا ہے، اور اکثر تو وہ ہے کہ جنہیں کوئی پرواہ نہیں نماز روزے کی، اکثر و بیشتر۔ اس لیے کہ جب وہ حدیث فوراً ذہن میں آتی ہے جس میں حضور نے چار علامات منافق کی بیان کی، جھوٹ بولنے والا، وعدہ خلافی کرنے والا، امانت میں خیانت کرنے والا، بے حیائی اور فحش گفتگو کرنے والا، غالب گلوچ کرنے والا، یہ دونوں چیزیں ایک ہی ذہن میں آ جاتی ہیں۔ اس کے آخر میں کیا الفاظ ہیں؟ وَإِنْصَامَ وَصَلَّ وَزَعْمَ أَنَّهُ مُؤْمِنُونَ، یہاں تو نمازیوں کا ذکر ہو رہا ہے جو نمازیں بھی پڑھتے ہیں، جو روزے بھی رکھتے ہیں، اور اپنے تئیں بڑا مطمئن ہے اس بات پر کہ ہم تو مسلمان ہیں، جنت تو ہمارا پیدائشی حق ہے، ہم تو ٹھیکے دار ہیں اس کے۔ تو وہ منافق، یہاں دیکھیے آگے میں جب پھر عرض کر رہا ہوں کہ یہاں کوئی کسی مشرک یا کافر یا یہودی کا ذکر نہیں ہے، جو ان تقاضوں کو ادا نہیں کرتے وہ اللہ کے نزدیک منافق ہیں۔ دو اور دو چار کی طرح کی بات، اگر منطقی ربط ہے ان آیات کے اندر تو نتیجہ یہی نکلتا ہے، جو تقاضے ادا کریں گے ان کے لیے یوم تر المؤمنین والمؤمنات یسعى نورهم بین ایدیہم و بأیمانہم، اور جو تقاضے ادا نہیں کریں گے یوم یقول المنافقون والمنافقات، اس دن یہ منافق مرد اور منافق عورتیں کہیں گے للذین آمنوا، ان لوگوں سے جو اہل ایمان ہیں، انظرونا، ذرا ہمارا انتظار کرو، انظرونا، اردو زبان میں انتظار کا لفظ آتا ہے، ذرا انتظار کرو ہمارا، نقتبس من نورکم، ہم بھی تمہارے اس نور سے کوئی اقتباس کر لیں، اقتباس کوئی شے کہیں سے لے لینا، یہ نور جو اللہ نے تمہیں دیا ہے، نور ایمان اور نیک اعمال کا نور، اس سے کچھ ہم بھی فیض حاصل کر دیں، کچھ ہم بھی لے لیں، ہم بھی اس مشکل مرحلے کو پار کر جائیں۔ قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، انہیں کہا جائے گا اہل ایمان کی شرافت اور مروت کے منافی ہے کہ وہ انکار کر دیں۔ یہاں تو کسی ایک شخص کے پاس فرض کی سرچ لائٹ ہے تو 20 آدمی اس میں جو ہے سرزستہ طے کر سکتے ہیں، وہاں ایسا نہیں ہوگا، وہ نور دوسروں کو نظر نہیں آئے گا، وہ تو اسی شخص کا ہے نا کہ جس کے اندر ایمان تھا، لہذا اگر چاہیں گے اس سے کوئی روشنی حاصل کرنا تو نہیں کر سکیں گے۔ انہیں کہا جائے گا اہل ایمان کے شرافت کے یہ بات جو ہے برعکس ہے کہ وہ خود کہیں، بلکہ قیل ارجعوا، انہیں کہا جائے گا اللہ کی طرف سے یہ ندا آئے گی، ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، اگر تم واپس جا سکتے ہو دنیا میں نیک اعمال کمانے کے لیے تو چلے جاؤ، یہ نور تو ہم وہاں سے کما کے لائے ہیں، یہ ایمان کا نور، یہ اعمالِ صالحہ کا نور جو ہمیں دیا گیا، تو یہ قبائل تو وہاں کی ہے۔ قیل ارجعوا وراءکم، چلے جاؤ واپس اگر جا سکتے ہو تو، فالتمسوا نورا، اور تلاش کرو وہاں جا کر نور۔ فضرب بینہم بسور لہ باب، پھر ان کے درمیان ایک فصیل حائل کر دی جائے گی، ایک دیوار جو ہے لگا دی جائے گی، گویا کہ اب یہاں پتہ چل جائے گا کہ کون لوگ واقعتا ایمان والے تھے، جن کی زندگی اللہ کی فرما برداری، اللہ کے اطاعت، اللہ کی محبت، دین کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے گزری، اور کون وہ تھے کہ جو کہنے کو تو مسلمان تھے لیکن ان تقاضوں کو ادا نہیں کر رہے تھے۔ اب یہاں ایک، یہاں دیکھیں ایک، جیسے آپ کہیے کہ لیبل دونوں کا مسلمانوں کا ہے، لیکن یہاں ایک فصیل جو ہے درمیان میں حائل کر دی جائے گی۔ باطنہ فیہ الرحمہ، ایک ان کے درمیان ایک اوٹ یا دیوار بنا دی جائے گی، لہو باب، جس میں ایک دروازہ ہوگا، باطنہ فیہ الرحمہ، اس دروازے کے اندر کی طرف اللہ کی رحمت ہوگی، اہل جنت ہوں گے، گویا کہ جو اس مشکل مرحلے کو عبور کر جائیں گے۔ وظاہرہ من قبلہ العذاب، اور اس دیوار کے باہر جو ہے عذاب ہوگا شدید جہنم کا، خواب و جہنم میں دھکیل دیے جائیں، جو بھی کیفیت ہوگی، بہرحال یہ ہو وہاں ڈسٹنکٹ، جسے آپ کہیے کہ پارٹیشن ہوگی دو گروپس کے درمیان۔ یونادونہم الم نکم معکم، یہ منافقین کہیں گے اہل ایمان سے کہ جو کشاکشا اس روشنی میں جو اللہ تعالیٰ انہوں نے ایمان اور اعمال صالحہ کا نور عطا فرمایا ہوگا، اس روشنی میں جو سفر کو طے کر رہے ہوں گے، ان سے کہیں گے الم نکم معکم، کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ ہم تو تمہارے پڑوسی تھے، ہمارے ساتھ تمہاری جو ہے کاروباری شراکت بھی تھی، ہم ایک دوسرے کے جو ہے خوشی میں شریک ہوتے تھے، غمی میں شریک ہوتے تھے، کیا فرق ہے؟ الم نکم معکم، قالو، تو کہیں گے اہل ایمان، بلا کیوں نہیں، دنیا میں تو ہم ایک ہی شمار ہوتے تھے، تم بھی مسلمان ہم بھی مسلمان، ولکنکم فتنتم انفسکم، لیکن تم نے اپنے آپ کو فتنے میں مبتلا کیا، اور سب سے بڑا فتنہ قرآن کہتا ہے وہ ہے مال کا فتنہ، اولاد کا فتنہ، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، دو مقامات پر کہا گیا، اور جو بہت اہم مضامین ہیں قرآن میں کم سے کم دو مقامات پر آتے ہیں، تمہارے مال اور تمہاری اولاد دونوں فتنہ ہیں۔ ولکنکم فتنتم انفسکم، تو تم اس امتحان میں فیل ہو گئے، مال کی محبت اور مال کو حاصل کرنے کے لیے حرام حلال ہر ذریعہ، اور پھر اولاد کے لیے کوئی دین کی بھی فکر کی، یا صرف دنیا ہی کی ترقی، دنیا کی تعلیم صرف اسی میں لگے رہے، یہی دو چیزیں فتنہ ہیں نا۔ سورہ تغابن میں مضمون جو ہے بڑی وضاحت سے آ جائے گا۔ وتربصتم، اور تم منتظر رہے، ورتبتم، اور شکوک و شبہات میں مبتلا ہو گئے کہ پتہ نہیں قیامت ہوگی کہ نہیں ہوگی، ٹھیک ہے قرآن میں بھی لکھا ہوا ہے، کچھ بتایا بھی گیا ہے، کچھ دل بھی کہتا ہے، لیکن یہ کہ اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالنے کو تو تیار نہیں تھے، یہ شکوک و شبہات، ان نظن الا ظن، آخرت کا یا قیامت کا تصور انسان کے اندر صرف ظن اور تخمین کے درجے کا رہ جائے تو یہ ہے۔ ورتبتم، شکوک و شبہات میں مبتلا ہو گئے، وغرتکم الامانی، اور تمہیں تمہاری آرزوں اور امانی نے دھوکے میں مبتلا کر دیا، اور شیطان سب سے بڑا دھوکہ کیا کہہ دیتا ہے، ابھی تو جوانی ہے جی، ابھی تو کاروبار چلنا چاہیے، سود کے بغیر چل نہیں سکتا، لہذا سودی کے لیے لین دین کے بغیر تو ہم آگے بڑھ ہی نہیں سکتے، پھر باقی جب بوڑھے ہو جائیں گے، زندگی بڑی پڑی ہوئی ہے، تو اس موقع کے اوپر پھر توبہ بھی کر لیں گے، حج بھی کر لیں گے، اور سات گناہ جو ہے معاف، یہ ہے اصل میں وہ طول عمل کا جال جو شیطان انسان کو سکھاتا ہے کہ ابھی تو بڑی زندگی پڑی ہوئی ہے۔ وغرتکم الامانی حتی جاء امر اللہ، اور تمہیں تمہاری امیدوں نے اور آرزوؤں نے جو ہے مبتلا کر دیا دھوکے میں، یہاں تک کہ تمہاری موت کا وقت آ پہنچا۔ وغرکم باللہ الغرور، غرور، اور تمہیں دھوکہ دیا اس دھوکے باز نے، بڑی خوش نگما قسم کی جو ہے وہ مستقبل کے اور سب بات دکھا دکھا کر، اور تمہیں مجبور کرتا رہا معصیت، گناہ، اللہ کی نافرمانی، یہ کون تھا؟ الغرور، جو سراپا دھوکا ہے، شیطان لعین۔ فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، تو نہ آج تم سے کوئی فدیہ لیا جائے گا، نہ ان لوگوں سے جو کافر ہیں، کہ فدیہ دے کر اس جہنم سے تم چھٹ جاؤ۔ مَأْوَاكُمُ النَّارُ، یہ کنہیں کہا جا رہا ہے؟ ان مسلمانوں کو، کہ جو ان تقاضوں کو ادا نہیں کر رہے، دو اور دو چار کی طرح کی، اگر کوئی بات ایڈیشنل ہے تو آپ پور کر دیجیے، آخر سیاق و سباق بھی تو کسی شے کو کہتے ہیں، نہیں کہتے، دو تقاضے کیے دیے گئے، اور دونوں میں سے ایک ایک آیت جو آ گئی کہ اس کا نتیجہ ہی نکلے گا، دوسرے کا نتیجہ ہی نکلے گا، تو اب اس میں کون سی تیسری بات ہے کہ جس کو مزید ایڈ کیا جا سکتا ہے؟ تو آج کسی قسم کا کوئی فدیہ جو ہے، کوئی افزانہ نہیں لیا جائے گا، مأواکم النار، تم سب کا ٹھکانہ جہنم ہے، یا مولاکم، اب وہی تمہاری پشتنار بھی ہے، وہی دوست بھی ہے، وہی تمہیں رہنا بھی ہے، وبئس المصیر، اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے۔ الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، اب پھر یہی وہی جھنجھوڑنے کا انداز، کیا اب بھی وقت نہیں آیا اہل ایمان کے لیے کہ ان کے دل اللہ کے سامنے جھک جائے؟ جب اللہ کا ذکر ہو تو ان کے اندر خشوع و خضوع پیدا ہو، خشیت الہی سے ان کی آنکھیں نم ہو جائیں۔ وما نزل من الحق، اور اللہ تعالیٰ نے جو حق نازل فرمایا اس قرآن حکیم میں، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، یہ کیفیت تھی۔ اور ایک بڑا پیارا واقعہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تھا، تو ایک موقع پر کہیں دور سے کئی بدو آئے حضرت ابوبکر صدیق کی خدمت میں، تو اس موقع پر پھر قرآن حکیم کی تلاوت کی گئی تو ان بدوؤں کی آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے۔ قرآن حکیم کے اندر وہ تاثیر تو ہے، وہ اپنی ان کی مادری زبان اور قرآن کے الفاظ کے اندر جو ایک گھمبیرتا ہے اور جس قسم کا اس کا زیر و بم ہے، جو جاہو جلال کی کیفیت ہوتی تھی، تو حضرت ابوبکر نے کہا، بڑا پیارا جملہ ہے، ہا کزا کنہ حتی قست القلوب، کبھی ہمارا معاملہ بھی یہ ہوا کرتا تھا کہ جب قرآن پڑھا جاتا تو بے ساختہ ہماری آنکھوں سے آنسو روا ہو جاتے تھے، لیکن اب کیا کریں، اب ہمارے دل سخت ہو چکے ہیں۔ یہ کہنے والے کون تھے؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ۔ لیکن یہ کہ اس کا حضرت ابو بکر نے اپنے لیے جس شے کو دل کی سختی سے تعبیر کیا تھا، اس کے اوپر ہماری لاکھوں نرمیاں قربان جائیں، حتیٰ قست القلوب، ان کے احساس کی شدت تھی۔ تو کیا اب بھی وقت نہیں آیا کہ تمہارے دل اللہ کے سامنے جھک جائیں، خشوع و خضوع اختیار کریں؟ فما نزل من الحق ولا یکونوا کالذین اوتوا الکتاب من قبل، اور ان لوگوں کی طرح مت بن جانا کہ جنہیں تم سے پہلے ہم نے کتاب دی تھی، یہودی، فطال علیہم الامد، اور پھر ان کے اوپر ایک طویل عرصہ گزر گیا، فقست قلوبهم، اور ان کے دل انتہائی سخت ہو گئے، وکثیر منهم فاسقون، اور ان لوگوں میں سے اکثریت جو ہے فاسقوں پر مشتمل ہے۔ اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتها، جان لو اللہ تعالیٰ مردہ زمین کو بھی زندگی عطا فرما دیتا ہے اس کی موت کے بعد۔ قد بینا لکم الآیات لعلکم تعقلون، ہم تمہارے سامنے اپنی آیات بڑی تفصیل سے بیان کرتے ہیں تاکہ تم عقل سے کام لو۔ اب یہاں بھی بہت ہی لطیف اشارہ ہے کہ اگر تم اپنے دلوں کا جائزہ لو اور محسوس کرو کہ مجھے یہ ڈر ہے دل زندہ تو نہ مر جائے، اگر محسوس ہو کہ وہ زندگی جسے قرآن زندگی کہتا ہے وہ کہیں ہمارے دلوں میں موجود نہیں ہے، تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ تو مردہ زمین کو بھی زندہ کر دیتا ہے، تو اپنے دل کی کھیتی کو بھی زندہ کرو، اس میں بھی بہار آنی چاہیے۔ لیکن بہار کیسے آئے گی؟ وہ قرآن حکیم پر غور و فکر کرنے سے آئے گی، سیرت کے مطالعے سے آئے گی۔ ان اللہ یحیی الارض بعد موتها، اللہ تعالیٰ مردہ زمین کو بھی تو زندہ کر دیتا ہے نا، تمہارے دل کی کھیتی جو مردہ ہو چکی ہے اسے بھی زندہ کر دے گا۔ قد بینا لکم الآیات لعلکم تعقلون، ہم تمہارے لیے اپنی نشانیاں کھول کھول کر بیان کرتے ہیں تاکہ تم عقل سے کام لو۔ ان المصدقین والمصدقات، یقیناً صدقہ کرنے والے مرد اور عورتیں، وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور وہ لوگ کہ جو اللہ کو قرض دیتے ہیں قرض حسن، يُضَاعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ، ان کے اجر و ثواب میں اللہ تعالیٰ کئی گنا اضافہ فرما دے گا اور بہترین اجر ہے ان کے لیے، بہت عزت والا۔ والذین آمنوا بالله ورسله، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ پر اللہ کے رسولوں پر، اولئک هم الصدیقون، یہ ہیں جو سچے لوگ ہیں، راست باز ہیں، صدیق ہیں۔ والشهداء عند ربهم، اور وہ لوگ کے جو گواہی دینے والے ہیں وہ بھی یہی ہیں جو ایمان لائے تھے اللہ پر اللہ کے رسول پر، دے تو بھی محمد کی صداقت کی گواہی، صحابہ کرام جو اس کی عملی تفسیر تھے۔ لهم اجرهم ونورهم، ان کے لیے ان کا اجر ہے، والشهداء عند ربهم، اور وہ جو شہداء اور صدیق دونوں اپنے رب کے پاس ہوں گے، اور ان کا اجر محفوظ ہے، ان کا اور ان کا نور بھی، نور سے مراد اعمال صالحہ کا ریوارڈ۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کی تکذیب کی، اولئک اصحاب الجحیم، یہ وہ لوگ ہیں جو جہنم والے ہیں۔ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینہ، اب اس آیت مبارکہ میں یہ دنیاوی زندگی کا جو ہمارا ایک حیاتیاتی سائیکل ہے، لائف سائیکل کا جو ہے وہ ایک بڑا خوبصورت تجزیہ کیا گیا۔ جان لو دنیا کی زندگی نہیں ہے سوائے اس کے کہ کھیل کود ہے، لعب لہو کو دل بہلانا ہے، وزینت اور بناؤ سنگھار ہے، و تفاخر بینکم اور ایک دوسرے کے اوپر فخر کرنا ہے، و تکاثر فی الاموال والاولاد، اور پھر یہ کہ مال اور اولاد کی کثرت کی طلب، اس میں اپنے آپ کو لگا دینا. یہ پانچ سٹیجز ہیں کہ جو دنیاوی زندگی کی متعین کی گئی, اور وہاں کی مثال دی گئی ہے کہ مثال اس باغبان کی یا اس کھیت والے کی کہ جس نے محنت کی تھی, بیج ڈالا تھا, فصل الا اٹھی, فصل اپنے جوبن پر پہنچ گئی, جو شے اس سے حاصل کرنی تھی وہ کر لی, اور اس کے بعد جو ہے چورا چورا ہو کر زمین میں رل مل گئی. تو انسان کی زندگی کا بھی تو یہ معاملہ ہے. کسی گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے, بڑی خوشی کے شادیانے ہیں, مٹھائی تقسیم ہو رہی ہے, عقیقہ ہو رہا ہے, سب لوگوں کو بلایا جا رہا ہے. پھر پہلا دور جو ہے وہ لاہ و لام کا ہے, کھیل تماشا, کھیل کود, کوئی ذمہ داری نہیں, کوئی احساس نہیں. لیکن جیسے ہی ذرا ٹین ایج انسان کی شروع ہوتی ہے, 15-16-17-18 سال, تو اب اس کے اندر وزینت, اپنا بناؤ سنگار, اپنی جو ہے کنگھی صحیح ہونی چاہیے, فیشن کے مطابق کپڑے ہونے چاہیے, کریز جو ہے وہ کوئی خراب نہ ہو جائے, اپ ٹو ڈیٹ رہے آدمی, یہ زینہ ہے, یہ تیسرا دور ہے. وہ تفاخر بینکم, اس کے بعد اگلا دور آتا ہے کہ جب کہ آرزوئیں, امنگیں, تمنائیں, توانائیاں جو ہیں بڑی جوان ہیں, اب کاروبار میں, اس ٹریڈنگ میں والدین کے ساتھ ہیں, خوب جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ مسابقت لگی ہوئی ہے دنیا کی دوڑ میں روپے پیسے کمانے میں. اور آخری دور و تکاثر فی الاموال والاولاد, اور پھر وہ دور بھی آتا ہے کہ سوائے کثرت کی طلب روپے پیسے اور اولاد کے اور کچھ باقی نہیں رہتا. گویا کہ اگر عزت نفس نام کی شے ہے, وہ مونچھ اگر نیچے ہوتی ہے تو ہو جائے, لیکن پیسہ آنا چاہیے. یہ دور ہوتا ہے آدمی کا ادھیڑ عمری کا دور, اور اس دور میں جو لالچ اور اس قسم کی چیزیں اگر ساتھ لگ جائیں تو اس سے بڑی نجاست اور ہے کوئی, جس کا نقشہ کیا جائے گا سورۃ تکاثر میں. الحاکم التکاثر, یہ روپے پیسے اور مال و دولت کی کثرت کی طلب میں تمہیں غافل کیا رکھا اللہ سے, اپنی موت سے اور آخرت سے, یہاں تک کہ تمہیں گڑھے, قبر کے گڑھے کے اندر اتار دیا گیا. حتیٰ زرتم المقابر, اپنی قبروں میں داخل ہو گئے, اس سے پہلے حرص قانع نیست, یہ حرص اور روپیہ پیسہ جو ہے اس کے کمی سے نہیں ہوتی. اس کی کمثل غیث اعجب الکفار نبات, جیسا کہ مثال ہے ایک کاشتکار کی کہ جس نے اپنی کھیتی بوئی تھی نباتات, ثم یہیج, اور اس کی وہ فصل, وہ نباتات جو اس نے بوئی تھی, وہ اپنی پوری جوبن کو پہنچ گئی. فتراہ مسفر, اور اس کے بعد اس کے اوپر زردی کے آثار آ گئے, جس طرح دھیڑ عمری میں انسان کے چہرے پر جھریاں پڑ جاتی ہیں, بال سفید ہو جاتے ہیں, آنکھوں میں موتیاں اتر آتا ہے, کچھ اور قسم کے عوارض جو ہیں وہ بھی ساتھ پکڑ لیتے ہیں, اسی طرح وہ فصل جو تھی اس کے اوپر بھی زردی کے آثار ہو گئے, وہ بھی جھک گئی. ثم یکون حطام, اور اس کے بعد جو ہے مٹی میں مل کر مٹی مل گئی. یہی آخری انجام ہے ہر انسان کا. لیکن انسان کا اصل المیہ کیا ہے؟ وفی الآخرت عذاب شدید و مغفرت من اللہ و رضوان, آخرت میں یا تو شدید ترین عذاب ہے جس میں جھونکے جاؤ گے, یا یہ کہ اپنے رب کی مغفرت ہے اور اس کی رضا ہے. یہ دو ہی انجام ہیں. وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور, اور دنیا کی زندگی سوائے دھوکے کے سامان کے کچھ نہیں. سابقوا الی مغفرۃ من ربکم, دوڑو اور لبکو اپنے رب کی مغفرت کی طرف, مسابقت, آگے بڑھنے کا جذبہ, یہ مضمون پہلے بھی بیان ہو چکا, ہر انسان میں موجود ہے. دوسرے کو پیچھے چھوڑے, خود آگے بڑھے. لیکن قرآن حکیم اس کے لیے وہ میدان جو ہے اس کو متعین کرتا ہے. میدان کون سا ہے؟ نیکیوں کا, خیرات کا, بھلائیوں کا, ایمان و تقوی کا میدان ہے نا. فتقوا اللہ ما استطعتم, یہ میدان کھلا ہوا ہے, بڑا وسیع میدان ہے تقوی کا, نیکیوں کا, اس میں جتنے آگے بڑھ سکتے ہو. سابقوا الی مغفرۃ من ربکم و جنۃ عرضھا, اور سبقت کرو, لبکو اپنے رب کی مغفرت کی طرف اور اس کی رضوان کی طرف. مغفرت من ربکم و جنت, اور اس جنت کے حصول کے لیے ہم کو چھوڑ تو نہیں گئے. وبل حیات الدنیا الا متاع الغرور, اور دنیا کی زندگی سوائے دھوکے کے سامان کے کچھ نہیں. یہاں کی چمک دمک ہر شے عارضی ہے. سابقوا الی مغفرۃ من ربکم و جنت عرضھا کعرض السماء والارض, لبکو اور دوڑو اپنے رب کی مغفرت کی طرف اور اس جنت کے حصول کے لیے جس کی وسعت جو ہے زمین و آسمان کی وسعت جتنی ہے اس سے بھی بڑھ کر ہے. اعدت للذین آمنوا باللہ ورسلہ, وہ تیار کی گئی ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور اللہ کے رسول پر. صرف قولی ایمان نہیں بلکہ ان کے تقاضوں کو بھی ادا کرتے ہیں. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء, اللہ کا فضل ہے, جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے. واللہ ذو الفضل العظیم, اللہ بہت بڑے فضل والا ہے. ما اصاب من مصیبۃ فی الارض, اس زمین میں کوئی مصیبت یا کوئی حادثہ رونما نہیں ہو سکتا. ولا فی انفسکم, نہ تمہاری اپنی جانوں پر. الا فی کتاب من قبل ان نبرأها, مگر یہ کہ وہ ایک کتاب علم جو اللہ تعالیٰ کی, اس میں پہلے سے, اللہ کے علم میں پہلے سے ہر شے موجود ہے. اس سے پہلے کہ اس کا ظہور ہو، من قبل ان نبرآہا، اس سے پہلے کہ منسہ شہود میں آئے وہ واقعہ، کوئی آفت سماوی ہے، کوئی طوفان ہے، کوئی زلزلہ ہے، یا کسی شخص کے اوپر انفرادی طور پر کوئی حادثہ ہو گیا ہے، اولاد کا کہیں معاملہ ہے کہ اللہ نے اکلوتی اولاد دی تھی، وہ اللہ نے بلانے کو روڈ ایکسیڈنٹ میں مارا گیا، تمام چیزیں انسان سے گزرتا ہے، اللہ کے علم میں پہلے سے. اور اس سے آگے سورہ تغابن میں کیا آ جائے گا، ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، کوئی شے واقع نہیں ہو سکتی جب تک کہ اللہ کی اذن، اللہ کی اجازت نہ ہو. ان ذالک علی اللہ یسیر، اور یہ کام اللہ کے لیے بہت آسان ہے. یہ علم کا اتنا احاطہ کہ ہر شخص کی زندگی کا ایک ایک ایونٹ اللہ کے علم ہے. لکی لا تأسوا علی ما فاتکم، اب کسی شخص کے اوپر کوئی حادثہ یا مصیبت آئی تو کیا رد عمل ہوگا؟ یا تو چیخ پکار کرے گا، بہت آہ و فغاں کرے گا، بڑے شکوے کرے گا، میری منصوبے میں یہ جو ہے نقص رہ گیا تھا، میری پلاننگ میں کمی رہ گئی تھی، یا فلاں شخص نے مجھے دھوکہ دیا. اگر اس شخص کو میں اپنا پارٹنر نہ بناتا تو شاید آج میرا دیوالیہ نہ ہوتا. یہ تمام چیزیں ہیں جس کا تعلق ظاہر کے ساتھ ہے. لیکن اگر یقین ہے کہ اللہ کے اذن کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، تو لکی لا تأسوا علی ما فاتکم، تو جو شے تم سے سلب کر لی گئی ہے یا جو نقصان تمہیں پہنچا ہے، جس حادثے یا پریشانی میں تبلا ہوئے ہو، اس پر تم شور نہیں مچاؤ گے اور انتہائی مایوس ہو کر بیٹھ جانا، اور بالکل گویا کہ معلوم ہوتا ہے کہ اب وہ تأسف ہی تأسف ہے، پریشانی ہے، غم ہے، یہ کیا ہو گیا، یہ کیوں ہو گیا. ولا تفرحوا بما آتاکم، اور جو اللہ نے تمہیں دیا ہے اس میں جو ہے اپنے آپے سے باہر نہیں ہو جاؤ گے خوشی کی وجہ سے. یہ اصل میں ایک پینڈولم کی طرح ہے کہ ایمان جتنا زیادہ ہوگا، اس پینڈولم کا جو دائرہ ہے اتنا کم ہوتا چلا جائے گا. ایک طرف خوشی ہے، ایک طرف غمی ہے. ایمان جتنا کم ہوگا تو خوشی ہونے پر انسان اتراتا چلا جائے گا، اور اوپر سے اوپر، اور حرص و تما بڑھتی چلی جائے گی. اور غمی جتنی ہوگی اتنا اس کے اندر جو ہے تعصب پیدا ہوگا، غم و اندوہ کے اندر مبتلا ہو جائے گا، ڈپریشن ہو جائے گی، یہ بھی ہو جاتا ہے. اور جتنا اس پینڈولم کے جو یہ وسعت ہے کم ہوتی چلی جائے گی، اس کے معنی یہ ہے کہ اس کا ایمان اور توکل اللہ کی ذات پر ہے. واللہ لا يحب كل مختال فخور، اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا اس شخص کو جو تکبر کرنے والا ہو اور فخر کرنے والا، تفاخر کرنے والا. الذین يبخلون ويأمرون الناس بالبخل، وہ جو بخل سے کام لیتے ہیں اور لوگوں کو بھی بخل کی تلقین کرتے ہیں. ظاہر ہے جو شخص خود بخیل ہوگا وہ یہ تو نہیں کہہ سکتا کسی دوسرے سے کہ بھائی اس کی مدد تم کر دو، وہ کہیں گے بھائی تمہارے پاس بھی تو ہے، تم کرو مدد، زیادہ دوسروں کو بھی توجہ نہیں دلاتے. ومن يتول فإن الله الغني الحميد، اور جو شخص بھی اعراض کرے گا، اپنا منہ پھیر لے گا، تو اللہ تعالیٰ تو غنی ہے. اللہ نے کہا اتنا روپیہ پیسہ دو، جو ہیو ناٹس ہیں تمہارے معاشرے کے اندر، جو زندگی کی دوڑ میں کہیں بہت پیچھے رہ گئے ہیں، ان کا اللہ نے اگر تمہیں دیا ہے تو ان کا خیال رکھو، ان کے حقوق ہیں. وفی اموالکم حق سوا الزکاۃ، تمہارے اموال میں اللہ تعالیٰ نے زکات کے علاوہ بھی حقوق رکھ دیے. فإن اللہ غنی الحمید، اگر تم اعراض کرتے تو اللہ کو تو تمہارے اس روپئے پیسے کی حاجت نہیں ہے، وہ تو تمہاری اپنی بہتری کے لیے کر رہا ہے. صدقہ دو گے، اللہ کے رستے میں خرچ کرو گے، تو اس کا بہترین اجر و ثواب تمہیں حاصل ہوگا. الغنی بھی ہے الحمید. لقد ارسلنا رسولنا بالبینات، اور ہم نے بھیجا ہے اپنے رسولوں کو بینات کے ساتھ، واضح نشانیوں کے ساتھ، دلیلوں کے ساتھ، اور اس میں معجزات بھی آ گئے. وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، اور ہم نے ان کے ساتھ الکتاب بھی نازل فرمائی اور المیزان بھی. الکتاب وہ کہ جو ہر نبی اور رسول، نبی کو تو نازل ہو تو رسول تو بہرحال حامل شریعت تھا. قرآن حکیم میں اگر ذکر ہے تو تورات کا ذکر ہے، انجیل کا ذکر ہے، زبور کا ذکر ہے، صحف ابراہیمی کا ذکر ہے. لیکن یہ کہ بہرحال بہت سے انبیاء ایسے ہوں گے جنہیں اللہ تعالیٰ نے کتابیں دی لیکن قرآن میں ذکر نہیں ہے. اور اسی طرح میزان ہے، وہ نظام عدل و قسط دے کر ہم نے بھیجا تاکہ ظالموں کی جو ہے وہ آگے آ جائے گا. ظالموں کی سرکوبی کرنے کے لیے اللہ نے لوہا بھی اتارا ہے. وانزلنا الحديد فيه باس شديد ليقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگوں کو عدل و انصاف پر قائم رہیں. اس کتاب کو نازل کرنے کا اور اس المیزان، نظام عدل و قسط کا منشا کیا تھا؟ یہ صرف ثواب حاصل کرنے کے لیے تو نہیں اللہ نے نازل کی تھی، اس نظام کو قائم کرنا مطلوب تھا. وانزلنا الحديد فيه باس شديد، اور ہم نے تو لوہا بھی اتارا جس کے اندر لڑائی کی، وہ ہے کہ مسلح تصادم جب بھی ہوگا تو دو لوہے کی طاقت ہی ہے نا. آج بھی لوہا استعمال ہوتا ہے، زمانے میں بھی لوہے کی تلواریں تھیں، لوہے کی ڈھال تھی، لوہے کے نیزے تھے. وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ، کہ جس میں جنگ کی صلاحیت اور قوت ہے، وَمَنَافِعٌ لِلنَّاسِ، اور لوگوں کے لیے اور بھی بہت سی منفعت والی باتیں ہیں، وہ تمہارے عام استعمال کی چیزیں بناتے ہو. وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرَسُولَهُ بِالْغَيْبِ، اور تاکہ اللہ تعالیٰ جان لے یا واضح کر لے کہ کون لوگ وہ ہیں جو اللہ کی مدد کرتے ہیں اور اس کے رسولوں کی مدد کرتے ہیں غیب میں رہتے ہوئے. غیب کا پردہ تو حائل ہے نا، جس جنت کا وعدہ کیا گیا وہ ظاہری شے تو نہیں ہے کہ جس کو آپ دیکھ سکیں. ان اللہ قوی عزیز، اللہ تعالیٰ قوی ہے اور عزیز ہے، زبردست ہے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ، اور ہم نے بھیجا تھا نوح اور ابراہیم علیہ السلام، دونوں کا نام یہاں دیا گیا. وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ، اور انہی کی ذریت میں ہم نے نبوت بھی رکھ دی. قرآن میں آ چکا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام ہی کی ذریت سے پھر آگے نسل انسانی چلی، انہی میں حضرت ابراہیم آئے، اور حضرت ابراہیم کے دو بیٹے تھے جن سے آگے جو نسل چلی ہے نبوت صرف انہی دو شاخوں میں رہی، ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام، کہ حضرت اسماعیل اور حضور کے درمیان تقریباً 3500 برس کا فصل، لیکن کوئی نبی اور رسول نہیں. لیکن دوسری طرف حضرت اسحاق علیہ السلام، ان کے بیٹے حضرت یعقوب اور حضرت یعقوب کے 12 بیٹے، اور آگے جو نسل چلی ہے تو اس نسل کے اندر ہزاروں انبیاء اور رسول. وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمُ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ. دیکھیں پھر تیسری دفعہ آ گیا، بلکہ دوسری دفعہ، کہ ان میں سے کچھ لوگ وہ بھی تھے کہ جو ہدایت کے رستے پر تھے، لیکن ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ لوگوں کی اکثریت ہمیشہ فاسق و فاجر لوگوں پر مشتمل. وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، اس صورت میں 3 مرتبہ آیا ہے. ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِم بِرُسُلِنَا، اور اس کے بعد انہیں کے آثار پر ہم نے اپنے اور رسولوں کو بھیجا. وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَم، اور ہم نے پھر بھیجا عیسیٰ ابن مریم کو. وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ، اور انہیں نے انجیل عطا کی تھی. وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً، اور ان لوگوں کے دلوں میں کہ جنہوں نے اتباع کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، عیسیٰ ابن مریم کا، تو ان کے دلوں میں ہم نے ایک رافت اور رحمت بھی رکھ دی تھی. رافت کہتے ہیں دوسرے کے لیے ہمدردی کے جذبات، ایک دل کی نرمی اور رحمت، اس کے لیے انسان عملی طور پر اسے کوئی فائدہ پہنچا سکے. وہ رہبانیت ابتدعوها، اور رہبانیت ایک ایسی بدعت تھی کہ جس کو انہوں نے ابتدعوها، دیکھیے لفظ بدعت کو نوٹ کر لیے، یہ دین کے نام پر جو شے ایجاد کی تھی عیسائیوں نے وہ رہبانیت تھی، جو ایک بدعت ایجاد کر لی گئی. ما کتبناها علیہم، ہم نے وہ شے ان پر فرض نہیں کی تھی. ان کے جو راہب ہوتے ہیں، جو ننز ہیں، یا یہ کہ جو راہبائیں ہیں یا پوپس ہیں، مرد اور عورتیں دونوں ہوتی ہیں، تو انہوں نے رہبانیت کے دعوے دار تو ہیں، بظاہر رہبانیت کی بنیاد کیا ہے کہ اس دنیا کی جو لذات ہیں اس کو ترک کر دو، اور سب سے بڑی لذت جو آپ کو معلوم ہے وہ تو بارہ نکاح کے اندر ہے، بیوی بچے ہیں، اس کے ایک قربہ بنتا ہے، وہ آنکھوں کی ٹھنڈک کا ذریعہ بھی بنتا ہے. لہذا سب سے پہلا فیصلہ کیا کرتے تھے کہ ہم نکاح نہیں کریں گے. اس کا نتیجہ کیا نکلتا تھا کہ اندر وہ سیکس تو ہے، وہ ہم نے لیے اب جسے آپ کہیے جسے بدرو کہتے ہیں، نجاست والے رستے نکال لیتی تھی، اور بدترین قسم کی سیکشوئل پرورشن کے مبتلا ہو جاتے تھے. اس لیے کہ ایک وہ شے یا وہ جذبہ جو اللہ نے رکھا ہے جو جائز ہے، اس کے آگے اگر آپ نے ناجائز ایک بند لگا دیا تو اس کا نتیجہ یہی نکلے گا جو ہوا. لہذا خود ان کے اپنے مورخین ہسٹورینز جو ہیں وہ لکھتے ہیں کہ ہمارے چرچ کے نیچے تہخانوں کے اندر جو ہمارے راہب اور راہبائیں جو ہوتی تھیں ان کے درمیان جو جنسی اختلاط ہوتا تھا، اس کے نتیجے میں ہزاروں کی تعداد میں بچے پیدا ہوئے، پوری ہسٹری سامنے تھی نا، جن کو وہاں زندہ دفن کر دیا جاتا تھا. اس لیے کہ لوگوں کو جب پتہ چلے گا تو کیا ہوگا. اب یہ ہے اصل میں، وَرَحْبَانِيَّةً اِبْتَدَعُوهَا، مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ، ہم نے ان پر فرض نہیں کی تھی، اِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ، ہاں انہوں نے جو آغاز کیا تھا تو نیت ان کی نیک تھی کہ اللہ سے لو لگانے کے لیے، گویا کہ جو بھی لذات دنیاوی ہیں ان کو ترک کر دینا چاہیے، لیکن یہ کہ بہرحال اس کا نتیجہ کیا نکلا، فما رعوها حق رعایتها، پھر انہوں نے اس کی رعایت کی ہی نہیں، جو شرطیں طے کی تھی اس کے بالکل الٹے رستے پر چلے، جیسا کہ اس کی رعایت کی جانی چاہیے تھی. فما رعوها حق رعایتها فآتینا الذین آمنوا منہم اجرہم وکثیر منہم فاسقون، تو وہ لوگ کے جو ایمان لانے والے تھے ان میں سے، انہیں ہم نے ان کا پورا پورا اجر و ثواب عطا فرمایا. اب دیکھیے تیسری مرتبہ پھر آئے گا، لیکن اکثریت انہی لوگوں کی تھی عیسائیوں کی بھی جو انتہائی فاسق و فاجر نکلے. یا ایھا الذین آمنوا، اب یہاں پھر خطاب ہے اہل ایمان سے، اہل ایمان اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو. یہ وہ جسے آپ کہیے کلوزنگ ریمارکس ہیں، جو ذرا نسبتاً بڑی صورتیں ہوتی ہیں ان کی ابتدائی آیات اور اس کے آخر کی آیات جو ہیں بہت جامع ہوتی ہیں. اللہ کا تقوی اختیار کرو، آمنو برسولی، اور ایمان محکم رکھو اس کے رسول پر، محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں اشارہ کیا جا رہا ہے اتباع محمدی پیدا کرو، ہمارے رسول کا اتباع کرو. یوتکم کفلین من رحمتی، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے رحمت سے نوازے گا اور دگنا اجر دے گا. اللہ کی اطاعت اور اللہ کے رسول کی اطاعت، اللہ کے خزانہ فضل میں کوئی کمی تو نہیں ہے. وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ، اور پھر یہ کہ تمہیں وہ نور عطا فرمائے گا اس مشکل مرحلے کو آسان کرنے کے لیے، جو پل صراط والا مرحلہ جو ہم پڑھ چکے. يَسْعَى نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ تَمْشُونَ بِهِ، کہ جس میں تم اس سفر کو آسانی سے طے کر لو گے، اس مشکل مرحلے سے نکل جاؤ گے اس نور کی وجہ سے. وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور تمہارے گناہوں کو بھی معاف فرمائے گا. اللہ غفور الرحیم، اللہ غفور بھی ہے اور رحیم بھی، کمال رحمت فرمانے والا. لِأَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ، کہ نہ جانے وہ لوگ کہ جو اہل کتاب ہیں، گویا کہ وہ یہ گمان نہ کریں، اللہ یقدرون علی شیء من فضل اللہ، کہ وہ اللہ کے فضل میں سے کسی شے کی بھی قدرت نہیں رکھتے. یہاں اصل میں جو شے ان کی حوصلہ افزائی کے لیے کہی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ اب بھی تمہارے درمیان محمد موجود ہیں، ہمارے بندے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوتے. اگر ان کی رسالت کو رد کر دے تو راندہ درگاہ ہو، لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کی آغوش میں تمہیں یہودیوں کو بھی لینے کو تیار ہے، بشرطے کہ وہ ہمارے رسول پر ایمان لے آئے اور اس ایمان کے تقاضوں کو ادا کریں. تو وہ گمان نہ کریں کہ وہ اللہ کی رحمت اور اللہ کے فضل تک رسائی حاصل نہیں کر سکتے. ایک ٹریک ہے، ایک چینل ہے، اسلام قبول کر لے، رسول پر ایمان لے آئے، ان تقاضوں کو ادا کریں تو فضل رحمت مل جائے گی. وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ، اور فضل جو ہے وہ اللہ کے اختیار میں ہے، اس کے ہاتھ میں ہے، جسے چاہتا ہے وہ عطا فرماتا ہے. اللہ ذو الفضل العظیم، اللہ تعالیٰ بہت فضل والا ہے. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم.
اللہ اکبر. الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو معكم أينما كنتم، والله بما تعملون بصير. له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور، يولد الليل في النهار ويولد النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور. آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. وما لكم لا تؤمنون بالله، والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين. والذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور، وإن الله بكم لرؤوف رحيم. وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله، ولله ميراث السماوات والأرض، لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك الذين أعظم أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون. ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. الله أكبر.